حافظ تو انی سورہ کوثر
یا کوتا ہے شام و سحر
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے محمد وعلى محمد دونوں طور پہ انتہائی مشکل انتہائی احسان رمضان نے ہمیں اور آپ کو سعادت نصیب کی توفیق نصیب کی عرش عزا پر تشریف لائے آپ بیت اطہارِ اسلام کو ذکر دین سیکھنے کی کوشش کریں دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگیوں میں بہتر انسان بننے کی کوشش کریں اللہ کی دیوی سعادت اس کو کہتے ہیں باقی وہ چیزیں جن کا خود پتہ نہیں کہ وہ کیا ہیں یعنی آخرت میں اس کا کوئی انجام نہیں ہے اگر الٹا اثر نہ ہو اس کا کوئی کیا حساب اب ہم چونکہ اس دنیا کے اندر ہیں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس میں کسی اور ثقافت میں زندگی گزار کسی اور ماحول میں زندگی گزار اور یہ مشکل ہمیشہ رہی ہے تو ظاہر ہے یہ ایویلویشن میں ہم مشکل میں اس کو کتنی قیمت دیں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کم از یعنی اپنے طور پر ہم اور آپ مل کر جو ابھی تک یعنی کیونکہ ہم پہچان نہیں پا رہے اس کی وجہ سے جو ہم زیادہ سے زیادہ کر پاتے وہ یہ کہ اہل بیت کی کلمات میں غور کریں کہ انہوں نے کس چیز کو قیمت دی اس چیز کو انہوں نے قیمت نہیں دی ہے اس کو اپنی زندگی میں اتنا بڑا کیوں بنا بھئی ایک انسان اگر کسی فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا اس کی مہارت پہ اس کو کوئی شبہ نہیں ہوتا اس سے سیکھتا ہم آخرت کے ماہر ہیں ہم تو آخرت کے الف بے بھی نہیں پتا ہم اسی سے پوچھیں گے جس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے کوئی حد نہیں ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ دنیا کیا ہے یہ آخرت کیا ہے پھر وہ بتائیں گے دنیا سے اس آخرت کا کیا تعلق بنتا ہے اس کے حساب سے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے کس کو کتنی ویلیو دی اب الحمدللہ رب العالمین میں کبھی کبھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایک بات پہ مطمئن رہتا ہوں اپنے کام کے سلسلے میں بھی یعنی جو میری ذمہ داری ہے ظاہر ہے کہ اور بہت بڑا شرف ہے ہماری ہم بات نہیں ہے تو روٹین بن جاتا ہے انسان کا تو اس کو اہمیت سمجھ میں نہیں آتی لیکن ممبر پہ بیٹھنا بہت بڑا شرف ہے جیسے ہم ہر روز بیٹھے ہوئے ہیں شاید شاید ہم جیسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا شب، لیکن قطعاً اس میں کوئی شب شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، ذمہ داری کے حساب سے یہ بہت بڑا شرف. اب اگر یہ ہماری پوری صلات ہے، ممبر پوری صلات گزر گئے تو اعلی مقام پر نہیں سنبھال پائے بہت برا، یہ پوری صلات ہے. کوئی اس کو کیسے سمجھے کہ بھائی اس پوری صلات پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے. پروردگار انشاءاللہ جو سعادت ہمیں اور آپ کو نصیب کر رہا ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں خدا مرتے دموں تک ہمیں اس سعادت سے مزید بہرمند ہونے کی سعادت نصیب کرنا. اور خاص کر ظاہر ہے ہم سب لوگ اس دنیا کے اندر، چاہے پاکستان میں ہو چاہے یہاں پر، ہم لوگ اپنی اگلی نسلوں کے لیے پریشان، ہم ان کے دین کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے ایمان کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں. جسم اور جان کا تو چلو وہ خطرے میں ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن دین و ایمان خطرے میں ہو اگلی نسل کے بڑی مشکل. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا بحق سیدہ طاہرہ ہماری تمام نسلوں کو قیامت تک قرآن و اہل بیت کے تابے داروں میں قرار فرما، کہ جانساروں وفاداروں میں قرار فرما، کہ کریم تجھے واسطے بھی سیدہ صاحب کا ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اسلام شہادت نصیب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی محمد آئمہ کے حضور ادا احترام، وقت امام کے حضور عرض تسلیت کے لیے درود بین محمد و آل محمد. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم یہ عرض کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو آپ کے اور ہمارے دلوں کے اوپر ایک اور لہر گزری تھی. یقین تھی ہے شاید اب تک جو میں اور آپ بیٹھے ہوں گے اس میں یہ چند سیکنڈ قیمتی رہے ہوں، اس یعنی اس سے زیادہ قیمتی نہ ہو. اور بھی اور کی بھی قیمت ہے، تشریف لانا یہاں پر، حاضر ہونا، بیٹھنا، یہ سب فضیلت ہے. لیکن یہ جو چند سیکنڈ آپ نے احساس کیا، شاید دو سیکنڈ ہوں، ڈیڑھ سیکنڈ ہوں، جو دعا کے دوران ایک حاصل ہوا تھا، یہ سب سے قیمتی ہے. بعض اوقات انسان دعا کو میں پڑھتے آدھے گھنٹے، آدھے منٹ کے لیے بھی اگر یہ حالت آ جائے وہ قیمتی ہے. اس وقت کنیکشن ہے، اصل کنیکشن. اب اس کو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور جو ہمارے کچھ لوگ سننے والے ہیں وہ ہماری اس عادت سے عاجز آئے، ہم تکرار بہت زیادہ کرتے ہیں. اس میں ایک ہماری مجبوری ہے بھائی، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہر روز ایک نئی چیز لاتے، ہمیں تو تکرار کرنی ہے. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک علیحدہ ماحول ہوتا ہے، وہاں پر وہ بات نہیں کہی گئی ہوتی، تو انسان سوچتا ہے کہ بھائی اب یہ لوگ تھوڑی پرانے پہ جا کے بات دیکھیں گے کہ کیا تھا. تو ایک بہت امپورٹنٹ موضوع یہاں پر میں تکرار کر رہا ہوں، تیسری چوتھی دفعہ شاید کم از کم کہہ رہا ہوں، لیکن ہے امپورٹنٹ، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ تھوڑا سا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعرانہ سا بیان، شاعرانہ بیان ہم لوگ کسے کہتے ہیں، اس میں دلیل زیادہ نظر نہیں آتی، جذبات نظر آتے ہیں اور اس کے اندر مبالغہ آرائی نظر آتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو ابھی یہاں پر بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاید آپ کو تھوڑا سا شاعرانہ لگے گا، لیکن یہ شاعرانہ ہے نہیں، یہ مضبوط فلسفے کی بنیاد پر ہے، اور یہ سب کا سب اپنی جگہوں کے اوپر ثابت ہوئی بھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو بظاہر آپ کو ایسا لگے، یہ جو آپ نے تھوڑی دیر کنیکشن کو فیل کیا، شاید دو سیکنڈ، ایک سیکنڈ، کتنے سیکنڈ، صحیح، کیا اس سے آپ کے وجود میں کوئی اضافہ ہوا؟ ظاہری طور پر تو نہیں ہوا بھائی. آپ کی جو فزیکل اسٹرینتھ تھی اس میں اضافہ نہیں ہوا، آپ کے مثال کے طور پر ویٹ میں، آپ کے بلڈ میں، اس میں کسی چیز میں کوئی اضافہ ظاہری طور پر نہیں ہوا، صحیح. اور ہم نے کہا سب سے قیمتی یہی تھا، صحیح. تو بھائی اگر یہ قیمتی تھا تو اس نے کچھ تو میری ویلیو میں اضافہ کیا ہوگا. کوئی چیز قیمتی ہوتی کب ہے؟ میری ویلیو میں اضافہ کر. اگر میں بازار سے چار پتھر اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لوں دو دو کلو کے، تو میں نے 8 کلو وزن بڑھایا، لیکن قیمت بڑھی کیا؟ نہیں، قیمت کچھ نہیں بڑھا. لیکن اگر یہی دو دو کلو کے میں مثال کے طور پر سونے کے پیسز اٹھا کے رکھ لیتا، مٹیریل قیمت میری بڑھ گئی تھی. اگر یہ جو آپ کے دل پہ دو سیکنڈ، ایک سیکنڈ کا ایک لہر گزری تھی، یہ قیمتی تھی، اس نے کیا بڑھایا؟ کس چیز میں اضافہ ہوا؟ अच्छा फौरन जाहिर है कि आप हमें फौरन इसका जवाब देंगे कि मौलाना ये इजाफा फिजिकल नहीं था, ये नॉन मटीरियल था, ये स्पिरिचुअल इजाफा। स्पिरिचुअल इजाफा होता है तो होता क्या है फिर? स्पिरिचुअल इजाफे का मतलब क्या है? मैं कैसे पहचानूं कि मेरे अंदर स्पिरिचुअल इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा? 40 साल हो गए तकरीबन मुझे तालिबे इल्म बने, और मैं अगर अपने गुमान में सोचता रहूं कि भाई मेरे अंदर तो इजाफा हो रहा है और खुदा ना करे नऊज़ बिल्लाह ताला नहीं हुआ, मैं 40 साल बर्बाद किए फिर इसमें, तो मैं इसको कैसे पहचानूं कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं इसको बहुत सादा लफ्ज़ों में करता हूं, मैं अगर कोई इबादत करता हूं कि कैसे पहचानूं इबादत कबूल हुई या नहीं? कोई इबादत जाहिरी तौर पर मेरी फिजिकल बॉडी में कोई इजाफा नहीं, जहां कहीं भी इसके इसने कोई दिया है, एडिशन किया है, कोई बढ़ाई है कोई चीज, उससे होता क्या? इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको एक और रास्ते से शुरू करता हूँ और इंशाल्लाह इसी तक इसको हल करने की कोशिश करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद। हाँ जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपके इल्म में इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक आज इंटरनेट के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ा, फर्ज कर लेते हैं दीन की शहादत के हवाले से, तो उससे आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ, वो मालूमात आपको मिली जो पहले नहीं मिली थी। ये जो इजाफा था ये मालूमात में इजाफा, ठीक है। अच्छा क्या हमेशा इस पे गौर फरमाएगा, क्या हमेशा इल्म का इजाफा मानवी इजाफा भी बनता है? क्या हमेशा इल्म का इजाफा मानवी इजाफा बनता है? अगर ऐसा होता तो इसका मतलब यह कि जितना लोगों का इल्म बढ़ता जाता, पढ़ाई बढ़ती जाती, उनकी रूहानियत खुद ब खुद बढ़ती जाती। कैसा होता? बहुत सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, मालूमात बहुत जबरदस्त होती है उनकी, लेकिन कुरान करीम फरमाता है कि मसल हमार यहमिलो असफार। अगर सिर्फ किताब पढ़ने से, इल्म हासिल करने से इंसान की रूहानी वैल्यू बढ़ रही होती तो खुदा ये मिसाल ना देता। इसका मतलब है नहीं ये काफी नहीं। अच्छा इसका मतलब एक और खतरनाक बात भी है, ये कि फर्ज करें मैं आपको कोई इल्म दे रहा हूँ, आप वो इल्म ले रहे हैं और ये सिर्फ इल्म हुआ, अभी हम अर्ज करेंगे उसके अलावा क्या हो सकता है, इस समय इससे आपकी हिम्मत में इजाफा नहीं, ये देने से मेरे अंदर भी कोई इजाफा नहीं। वो इल्म इस माना में इल्म अगर हुआ जिसमें कोई पीछे और कुछ नहीं है जो भी मर्ज करेंगे वो क्या हो सकता है, तो फिर मसला नहीं, फिर कोई काम नहीं होगा, ये कुछ और चाहिए। अच्छा अब वो जो इल्म के अलावा आपको मुझे चाहिए वो है क्या? और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है तो ये कि उसके बढ़ने से हमें नसीब क्या होता है, क्या नसीब होता है उसके बढ़ने से? तो अब हम लोग यहाँ पर आसानी की खातिर अपने गैर मादी वजूद में, एक तो हमारी मटेरियल एग्जिस्टेंस है जिसमें हमारे ऑर्गन्स हैं, हाथ है, आंखें हैं, कान है, जबान है, दिल है जिसको हार्ट कहते हैं आप, लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारे फिजिकल बॉडी है, फिजिकल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी नॉन फिजिकल बॉडी के अंदर, मैं बॉडी नहीं कहूँ एग्जिस्टेंस को, ये बॉडी तो फिर फिजिकल ही हो जाएगी, किसी नॉन मटीरियल एग्जिस्टेंस के अंदर यही ऑर्गन कहे जाए, इसका मतलब क्या होगा भाई? मसलन क्या, सबसे ऊपर जाके मिसाल लाते हैं, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, अल्लाह मटेरियल बॉडी नऊज़ बिल्लाह का हो ही नहीं सकती, तो ये जो अल्लाह की नॉन मटेरियल एग्जिस्टेंस है इसके अंदर ये हाथ क्या, हाथ क्या? तो हम फौरन आप और मैं फौरन जवाब में कहते हैं, अब इसमें हम मुसलमानों के दरमियान दो तीन गुरोह हैं, एक गुरु ये कहता है कि नहीं जिस तरह से कहा है वैसे एक्सेप्ट करो, सही, तो वो खुदा का वाकया एक हाथ भी बना लेगा, मुमकिन है किसी वो स्टार और प्लैनेट्स की किसी एक तस्वीर को मिला मुलू कि वो एक हाथ साबित कर देगी, देखो ये खुदा का हाथ नजर आ गया, वो फरमान टेलीस्कोप ने उसकी तस्वीर भी खींच दी, मुमकिन, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि नहीं ये मसला वो मसला नहीं है, चाहे आप 500 رائٹ ایئرس کے اوپر بھی بڑا کر کے اللہ کا ہاتھ بنانے کی کوشش کرو تب بھی یہ نااہلی ہے, اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا اس معنی میں کہ آرگن. ٹھیک ہے, اچھا اگر اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہے, تو ہم کہیں گے یہ آرگن کا نام استعمال ہوا ہے, مطلب میٹیریل آرگن نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہم کہتے ہیں مثلا قدرت ہی نہیں, اللہ کی قدرت. ٹھیک ہے, تو اللہ کی قدرت ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی ان جن کا ذکر ہو رہا ہے مومنین کا, اور سب سے اہم یہ آیہ کریمہ اتری مولا امین مومنین کی شان میں درود بھیجے محمد والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہ بہت اچھی ہو گئی ہے, اب میری آنکھوں کے سامنے بالکل باب العلم لکھا ہوا بار بار میں اس سے انرجی لے رہا ہوں, اور میں اسی لیے امین مومنین کا ذکر میرے ذہن میں دوبارہ آیا. اور ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر, کیا مطلب, یعنی قدرت الہیہ ان کی طاقتوں میں اضافہ کیے دے رہے دیے جا رہے ہیں. اس کی بھی بڑی عجیب سی ایک کہانی ہے, ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک روضہ بنوایا, روضہ بنوایا تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ پورٹلس تھے بہت بڑے بڑے, ان کے اوپر آیتیں لکھنی تھی. تو وہ جو معمار تھا آرکیٹیکٹ تھا, اس نے کہا کہ پورٹل تو بن گیا, یہاں پر ایک آیت بھی لکھنی ہے. تو بادشاہ وزٹ پہ تھا, مثلا کیا ہوا پتا نہیں اس کو, ہم ثابت کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے بادشاہ سے پوچھا کہ اس کے اوپر کون سی آیت لکھنی ہے. بادشاہ نے کو کیا آیت بتانی تھی بندے خدا نے, وہ پریشان ہوا, لیکن شاید بندہ مخلص تھا, اس نے مولا سے توسل کیا کہ مولا یہ کوئی آیت دے دے تاکہ میں اس کو بول دوں, میں تو پہلے کچھ نہیں پڑھ رہا. تو بادشاہ نے کہا بول لکھو اس کے اوپر ید اللہ فوق ہے. وزیر جو تھا وہ عقل مند آدمی تھا, لکھا بھی تھا, اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کی بس کی بات نہیں تھی, یہ جو اس نے بولی آئے کریمہ اتنی زیادہ مطابق اتنی صحیح موقع کی مناسبت سے, کہنے کا یہ اس کی بس کی نہیں. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کون سی آیت کہی آپ نے, اب بادشاہ کے دماغ میں نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ جو میں نے کہہ دیا نا وہی کر دو, تم کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوئی, میں معلوم ہے مجھے کیا پتا کہاں سے آئی تھی, لیکن میں تو مولا نے لکھوانی ہے لکھوا دوں. یہ جو مولا کی تو مولا کے اس طرح سے زندگی میں اثر دکھانا تھا ایک زمانے میں بہت تھا, شاید ہم لوگوں کی اٹینشن کم ہو گئی, ہم لوگوں کی دنیا میں انوالومنٹ بڑھ گئی ہے, ہمارا پیچھے سے کنیکشن کم ہو گیا, ورنہ ایک زمانے میں بہت تھا. یعنی ایسے ایسے معجزات ابھی بھی ہوتے ہوں گے یقیناً, کچھ کچھ سمجھ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال پہلے بڑا عجیب ہوتا تھا. ایک شاعر تھا, وہ بچارہ بڑی مشکل میں پھنسا ہوا تھا, وہ مولا کے واسطے بھی گیا اور اس نے جناب علی کسی ایک شعر بڑا خوبصورت پڑھا اور بہت اچھا قصیدہ پڑھا, اور وہ جا کے اس نے مولا امین مومنین کو سنایا, اور اس نے مولا امین مومنین سے کہا کہ مولا اتنا اچھا قصیدہ پڑھا مجھے کچھ انعام دینے میں غریب آدمی, کچھ نہیں ملا اسے. اگلے دن وہ ایک اور قصیدہ لے کر گیا, بہت زبردست شاندار قسم کا ایک قصیدہ لے کر گیا, وہ جا کے اس نے کھڑے ہو کے پڑھا, بڑی شان و شوکت کا قصیدہ اس نے لکھا. اس نے کہا مولا دیکھیں اب میں اس سے زیادہ تو میں نہیں لکھ سکتا, آپ مجھے کچھ دے دیں. ہم اسے کچھ نہیں ملا. وہ ایک شاعر تھا, وہ کوئی بہت ہی ہلکا سا شاعر, اس کے اشعار میں دم بھی نہیں تھا. وہ اس کے سامنے آیا اور اس نے وہ ٹیڑھا میڑا قصیدہ پڑھا, مولا امیر المومنین سے کہا کہ مولا مجھے کچھ دے دیں, تو ایک اوپر کا سونے کا چراغ گر کے اس کے سامنے گر گیا, اٹھا کے لے گیا. اس نے دیکھا مولا سے, کہنے کا مولا شیر کا ذوق بڑا عجیب ہے, بالکل ہی نااہل شیر تھا, آپ نے اس کو نواز دیا, میں اتنا اچھا اچھا شیر لکھ کے لا رہا ہوں مجھے کچھ نہیں مل کے دے رہا. خیر وہ کڑا بیچارہ وہ تھڑپڑا دھڑ, آپ کو پتا ہے شاعر کا تو پھر مسئلہ, جب اس کسی اور کے شاعر کو پراپرٹی مل جاتی ہے تو وہ بہت گھبرا. خیر وہ گیا گھر, بڑا روتا چل رہا تھا کہ مولا میرے شیر کا کیا ہوگا, اور یہ کرو مولا خواب میں کہا کیا چاہیے تم کو, مجھے پیسے چاہیے دولت چاہیے, آپ کو بتنی مل جائے گی ہندوستان. آپ اور میں آج اپنے آپ کو کم سمجھتے, آپ یقین مانگیے, آپ یقین مانگیے. ابھی تو ہم اور آپ, یعنی میں جرأت نہیں کرتا ہوں ایسی باتوں کو عرض کروں آپ کی خدمت میں, حوض علمیہ نجف اگر نہ بولوں گا صدیوں تو کم سے کم ایک آدھ صدی تو بول سکتا ہوں. برصغیر کے اہل بیت کے چاہنے والوں کے مسلسل تعاون سے چلا. شیخ مرتضیٰ انصاری کا نام آپ نے سنا ہوگا, اللہ تعالیٰ شریف مولا کے روضے میں حجرے میں ان کا تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری کے زمانے تک سمجھنے کے سب کو معلوم ہوتا تھا کہ جو مراج شہریہ دے رہے ہیں نا, یہ برصغیر کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھیجا ہوا پیسہ مسلسل تھی, پرانی کہانی ہے. سب کو پتا تھا کہ اگر وہاں کا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نواب آ رہا ہے یا کوئی زمیندار آ رہا ہے, اس کا مطلب کنسٹرکشن بہت بڑی ہونے والی. مدرسے حجت ہے, وہاں پڑھتا تھا آپ شاید کبھی اندر گئے, ہیوج بہت بڑا مدرسہ. اس کے بیسمنٹ کے اندر ایک زیر اتھا پانی جمع کرنے کا ایک سسٹم تھا. آپ کو آپ نے پتہ نہیں ترقی وغیرہ کے اندر شاید آپ نے دیکھا ہوگا مجھے کہ آپ سٹی میں کیا ہوتا ہے کہ سٹی میں پانی اوپر سے آئے گا تو پھر وہ ایویپوریٹ ہو جائے گا, پانی کی قلت ہوتی تھی تو ٹھنڈے میٹھے پانی کی کوئی چینل کھودتے تھے انڈر گراؤنڈ کاریز, جس کو ہم لوگ بلوچستان میں کہتے ہیں کنات بھی کہتے ہیں, تو وہ کھودتے تھے اور وہ ایک بلڈنگ کے نیچے لا کر اس کی بیسمنٹ میں اس کو جاری کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب جس کو پانی چاہیے ہوتا تھا وہ بیسمنٹ میں جاتا تھا, بیسمنٹ میں بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہوتے تھے اور وہ ان لوگوں کے پاس آرکیٹیکچرل سکلز تھیں کہ پانی ان پلرز کو خراب نہیں کرتے تھے. پورا تاج محل نیچے پانی کے اوپر کھڑا ہوا, اگر آپ اس کی ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھیں یہ نیچے سارا پانی ہے جس کے اوپر, اب شاید وہ اتنے سالوں کے اندر نیچے کا پانی ختم ہو گیا ہو, نہیں سارا پانی کے اوپر کھڑا, یہ پانی کے اندر پلرز بنائے گئے. کس سالوں کی بات ہو رہی ہے, یہ 400 سال پہلے پرانی بات ہو رہی ہے. اور یہ منصب حجتیا کے نیچے اتنے ہیوج پلر ہیں, اتنے ہیوج پلر ہیں, دیکھ کے انسان بعض اوقات حیران ہوتا ہے کس نے بنائے بھائی. تو وہ بہت بڑے بڑے پلر کے اوپر پورا مدرسہ بنا ہوا ہے, اور ایک نہیں ہے دو نہیں ہے پتہ نہیں کتنی بیسمنٹس ہیں اندر. ایک دفعہ میں غلطی سے چلا گیا تھا, مجھے لگا پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا میں, ایک بیسمنٹ کے نیچے ایک اور بیسمنٹ, اس کے نیچے ایک اور بیسمنٹ, میں ضرورت نہیں ہوئی مزید جانے کی, میں کب ہو گیا تو پتہ نہیں کو ملوں گا بھی نہیں. تو خیر جو جس بیسمنٹ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نا, اس میں آج کل ایک لائبریری بنی ہوئی ہے. پہلے یہاں پانی کا ایک چینل تھا, وہاں پہ لوگ جاتے تھے, سیڑھیاں اترتی تھیں, سیڑھیاں اترنے کے بعد پانی کا ذخیرہ شروع ہو جاتا تھا, وہاں سے پانی اٹھاتے تھے تاکہ, تو وہ حجتیا کے لوگوں کے لیے یہ کھولا تھا. اس کے اوپر خطبہ ابھی بھی لکھا ہوا ایک ہندوستان کی مومنہ کا کہ ان کے اموال سے یہ بنائی گئی. جب مرتضیٰ انصاری کے زمانے میں انگریز قبضہ کر چکے تھے 1860 میں, انگریز پورے ہندوستان پہ قبضہ کر چکے تھے, تو وہ جتنا بھی اہل بیت کے چاہنے والے وہاں سے پیسہ بھیجتے تھے سب کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. لیکن وہ جو اہل بیت کے چاہنے والے موقوف کر گئے تھے, وقف کر گئے تھے, وہ پیسہ آ رہا تھا. تو انگریزوں نے یہ کہا کہ ہم نے تب پہ قبضہ کر لیا ہے, لیکن ہم اس پیسے کو نہیں روکیں گے جو مرجع تقلید کو جاتا. انہوں نے کہا, شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا پیسہ واپس کرو, مجھے ان کا پیسہ نہیں چاہیے. شیخ مرتضیٰ انصاری نے کیا کہا, کہا کہ ہمارے ماننے والوں کا وہاں خون بہاتے ہو, ان کا پیسہ چوری کر کے ہمیں دے کے ہمارے سب پہ احسان جماتے ہو, ہم یہاں بھوکے مر جائیں گے, تم سے پیسہ نہیں لیں گے. یہ مرسا انصاری نے پورے حوضے کو ایسی مشکل میں ڈال دیا تھا کہ خود ان کے گھر میں پاکے پاتے اور جھیلتے تھے. آپ ان کی سمانے حیات میں جا کے دیکھ لیجیے اس سب. تو یہ برے صغیر کے لوگوں کی خدمات کم نہیں تھی, اب وہ ہمارے سب ہی پوری قوم ہمارے سر پہ چڑھ رہی ہے, تو وہ لوگ بھی ہمارے سر پہ چڑھ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ حقیر فقیر ہو. پرانے کو بھی تو یاد کرو کہ کیا تھا, انگریز آئے کیوں تھے یہاں پہ اگر ہم حقیر فقیر تھے, کیا لینے آئے تھے یہاں پہ. ایران پہ قبضہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ہندوستان پہ قبضہ چیلنج نہ ہو جائے رشیا کی طرف, ایران کی اتنی سویلنگ تھی. ایران پہ قبضہ صرف بفر بنانے کے لیے کیا تھا تاکہ رشیا اور انڈیا کے درمیان ایک بفر بن جائے اور یہاں پہ انڈیا تک بات نہ ہے. اس لیے ایران کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا, ایک ساؤتھ تھا, ایک نارتھ تھا اور ایک سینٹر تھا. سینٹر پہ بادشاہ کو چھوڑ دیا تھا, ساؤتھ میں انگریز بیٹھے تھے, نارتھ میں نیشنز بیٹھے ہوئے تھے. ساری ایران کی ویلیو انڈیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھی. اب سوچو انڈیا میں کیا تھا. اور یہاں سے بڑی خدمات ہوئی ہیں, اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, اتنا حوضہ بنائے, سارے کام ہوئے. آپ کو شاید کسی نے نہ بتایا کہ مراجع اعظام بعض اوقات لکھنؤ وزٹ کرتے تھے یہاں کے علماء سے گفتگو کرنے کے لیے, کسی نے بتایا ہوگا. کیونکہ ہم لوگ فکری ذہنی غلامی کو اپنے اوپر قبول کر چکے ہیں, اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہو رہا. کوئی کتنا ہی سناتا ہے تو ان کو سٹوری سمجھ میں آتی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ ہو چکا ہے اور یہ ہم تھے. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بتا کیا رہا تھا اور میں کہاں چلا گیا ہوں. ہاں, میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب انسان کوئی ایک عبادت کو انجام دیتا ہے تو اس میں کیا چیز اضافہ ہوتی ہے, اس کے وجود میں کیا بہتری آتی ہے. تو بعد مولا کے ذکر کیا ہے, پھر مولا کے ذکر سے وہ شاعر کا تذکرہ آیا, وہ گیا اس نے مانگا, اس کو نہیں ملا, تو مولا نے اس کو کہا تم ہندوستان, وہاں سے میں ادھر چلا گیا. پھر مجھے ہندوستان جاؤ تو وہ کیا کرو, مولا نے کہا کہ میں تم کو دوسرا مصرع دے رہا ہوں, پورا شعر نہیں دے رہا, دو مصرع ہوتے ہیں, دوسرا دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ مصرع لو, اسے تبدیل نہیں کرو, اس کو لے کے جاؤ ہندوستان میں فلاں جگہ پہ, وہاں پر ایک بندہ ہے, وہ نواب ہے اور راجا ہے, مہاراجا ہے, جو کچھ بھی ہے, اس کے دربار میں جاؤ اور اس سے بولو کہ میں ایک مصرع لے کر, دو بھی نہیں ایک دوسرا. اب وہ شاید بڑا پریشان, سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ آدھا مصرع لے کر میں ہندوستان تک جاؤں اور وہاں اس نواب سے میں کہہ بھی دوں کہ بھائی میں ایک مصرع دے کر آیا ہوں, تو کہہ کر کم سے کم پورا شعر ہی لاؤ کہ میں کچھ دے دوں تمہیں. میں بہت ڈرا کہ میں آدھے مصرع میں مجھے ملے گا کیا. اب امیر مومنین کا فرمان تھا, اور اس نے جو کچھ اپنے پاس جمع پونجی تھی اس کو فارغ کیا, لوگوں سے پتہ نہیں چندہ لیا ہوگا کیا کیا ہوگا, وہ ہندوستان شپ پہ چلا گیا, ہندوستان پہنچ گیا. اب لوگوں سے پوچھ رہا اس مہاراجا کا, آپ سب پریشان کہ بھائی یہ اس کا مہاراجا سے کیا لینا دینا, غریب فقیر آدمی بےچارا وہاں سے اٹھ کے آیا, وہ مہاراجا کے پاس چلا گیا. اب اس کے دربار میں پہنچا, اب لوگوں نے پوچھا اچھا ہاں بھائی یہ دربار ہے, کیا کام ہے, کہنے لگا کہ میں ایک شعر لایا ہوں, ایک مصرع لایا ہوں. میں تو مصرع لایا, ہاں دوسرا مصرع لایا, بہت اچھی بات ہے, سیدھے لے جائیں گے تم کو راجا کے پاس, دوسرا مصرع لانے پہ راجا کے پاس لے جائیں گے, کہاں لے جائیں گے, کیوں, کہنے کو میں انتظار کر, دوسرے مصرع کا انتظار کر. یہ بات ہے جناب, وہ گئے, وہ راجا مہاراجا صاحب جو کچھ بھی تھے وہ کھڑے ہوئے تھے, اور وہ انہوں نے کہا بھائی آج کوئی آیا, انہوں نے کہا جی ایک شاعر آیا دوسرا مصرع لایا, اب بولو, اب پہلا نہیں معلوم ان کو, دوسرا بول دیا, جیسے ہی بولا وہ راجا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا جی صحیح, یہ صحیح قبول ہو گیا. اب وہاں پہ سلامت بادشاہ مبارک اور یہ اور وہ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب یہ حیران کہ ہوا کیا, میں نے آدھا مصرع بولا ہے اس پہ ہوا کیا ہے. تو اس نے پوچھا کہ سرکار ٹھیک ہے ہو گیا, انعام بھی اب دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, معاملہ کیا ہے. کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے ایک شعر کہا تھا, ایک شعر میں نے کہا تھا, شعر کا ایک مصرع میں کہہ پایا بہت اچھا تھا, دوسرے کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا. شعر کس کا تھا؟ کہا شعر تو میرا تھا لیکن وہ مولا کی شان میں تھا, مولا کی شان میں تھا. اب وہ آدھا مصرع تو میں کہہ پایا لیکن دوسرا مصرع میں کہہ ہی نہیں پا رہا تھا. تو میں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو دوسرا مصرع صحیح فٹ کروا دے تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا. اچھا وہ جو آدھا مصرع تھا, اب میرے ساتھ مشکل یہ, مجھے اشعاری آتے ہیں, ورنہ میں آپ کے سامنے شعر پڑھ دیتا, تو وہ تھا بھی فارسی میں, آپ کو ویسے بھی مزہ نہیں آتا, تو میں آپ کو اس کا لبے لباب سنا دوں. اس نے جو مصرع کہا تھا وہ یہ تھا کہ مولا کی یہ شان ہے کہ اگر ایک ذرے کو بھی دیکھیں یہاں پہ وہ اٹک گیا, کہ بھائی مولا کی شان ہے ذرے کو دیکھیں تو کیا کریں. اب ایک شاعر آیا, اس نے کہا وہ ذرے کو دیکھیں تو سونا بنا دیں, یہ تو سونا بنا. تو لوگ دسوں مصرے لگا لگا کے تھک چکے تھے اور وہ بھی تھک چکا تھا کہ بھائی یہ دوسرا مصرع یہاں فٹ نہیں ہو رہا ہے. اور امیر مولا کی شان میں کوئی ایسی بات آئے جو بہت بڑی بات ہے, تو مولا نے جو دوسرا مصرع اس کو لگا کے بھیجا تھا بندے خدا کو, وہ یہ تھا کہ وہ پہلا تھا کہ مولا کی شان ہے کہ اگر وہ ذرے کو بھی نظر کرے, تو دوسرے مصرع میں یہ تھا کہ ذرے کو آسمان تک لے جا کے سورج بنا دیتے, آفتاب بنا دیتے. اس ذرے کو بھی نظر کریں تو اس کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ وہ آسمان میں پہنچتا اور آسمان میں پہنچ کے مرد بن جاتا. اب مہاراجا صاحب کے جو کچھ بھی تھے نواب صاحب ان کا نام بھی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ تم نے کیا کیسے, نہ تم یہاں کے بندے ہو نہ تم. پھر اس کو مجبور ہو کر بتانا پڑا کہ یہ ہوا, میں فقیر آدمی ہوں, میں تو پیسہ مانگا تھا وہاں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ فنا جگہ پہ ہندوستان میں فنا راجا اس میں آدھا شیر لگا تو کہانی اس کو بھی نہیں بدل دی. لے کے آ گیا کہنے کا یہ ہوا تھا. اس نے کہا کہ تمہیں سچ بولو یقین یہی ہوا تھا لگا لیں. تو وہ جو راجا تھا نواب جو کچھ بھی تھا وہ خوشی سے بے ہوش ہو گیا. کہنے لگا کہ میرے شیر کو مولا نے اتنی اہمیت دی کہ دوسرا مصرع انہوں نے لگا کے بھیج دیا. اب آپ تصور کیجیے اتنے پرخلوص نواب بھی تھے. آپ نے سارے بگڑے نواب سنے, اتنا پرخلوص نواب سنا تھا مجھے. ہم لوگ انگریزوں کی بڑی بڑی سازشوں میں پھنسے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں بگڑے نواب نہیں تھے, اتنے بھی تھے. ان کو کیوں بلا دیا؟ اس لیے بلا دیا کہ ذہنوں میں غلامی آتے. انہوں نے ہمارے جو بڑے بڑے کیریکٹر تھے نا, ملا جن کو ہم لوگ کہتے تھے, ملا مجلسی بنا, اس کو بنایا ملا نصیر الدین جوکر. جنہوں نے ہمیں زندگی کے طریقے سکھانے تھے ان کو ہم نے بنایا فلسفی پھرا ہوا دماغ. جب کوئی قوم اپنے اسکالرس کو ذلیل کرتی ہے نا تو اس نے ذلیل ہونا ہوتا ہے, اور یہ انگریزوں کو پتا تھا. اس لیے انہوں نے ہمارے اسکالرس کو ذلیل کروایا ہمارے ہاتھ. اچھا ہم بے سمجھے نہ سمجھ ملا نصیر الدین کے لطیفے بچوں کو سنا, یہ نہیں سوچ رہے کہ ملا نصیر الدین کے نام پہ ایک تو ملا لگا ہوا ہے, ذرا اسی کو دیکھ لیے ملا آیا کہاں سے. اور جو اس کا حال ہو گیا تم کو تصویروں اور کارٹونوں میں بنا کے دے رہے تمہارے علم کا ہے, وہ نہیں سوچتے, سازش میں بہتے. تو یہ نواب بھی تھے. بہرحال اس نے بندہ خدا نے بہت قدر کی. پھر اس نے کہا کہ نہیں تم تو میرے لیے زندگی کا گفٹ لے کر آئے ہو, تمہارے ساتھ میں یہ کروں گا, اتنی دولت دوں گا, تمہیں اپنی بیٹی سے شادی بھی کراؤں گا, یہ بھی کراؤں گا, وہ کراؤں گا, تمہارا معاملہ ہی کچھ پڑوں. اتنی نظر لطف ہو سکتی تھی پہلے, اب بھی ہو سکتی ہوگی. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم کہیں اور پھنستے, ہم بھی بنا پائے. صحیح. اچھا اگر کسی کے اندر وہ جو دو سیکنڈ والی لہر تھی یہ تھوڑی ایکسٹینڈ ہو جائے تو کیا ہو؟ پھر کنیکشن بنے, پھر کنیکشن بنتا. اچھا ہمارے اندر یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. ہم پانچ منٹ کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دو ہی سیکنڈ ہوتا ہو, وہ بھی مشکل ہے, وہ بھی آج کل مشکل ہے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ ہمارے دل ہر جگہ سے کٹ کر وہاں سے جڑے. بہت ریئر ہوتا کہ جن لوگوں نے اتنا بڑے بڑے کارنامے کیے نا ان کی خوبیاں ان کے دل مسلسل جڑے ہیں. اچھا جب یہ کیفیت آتی ہے, اب وہ کیا بات تھی کہ اگر اسپرچویلٹی بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے, انہیں ہائر اتھارٹیز کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اور وہ اب پلیز یہاں پہ بالکل ٹرسٹ ہے, جو وہ ہماری نان میٹیریل ایگزسٹنس کا آرگن, سو کالڈ آرگن جو اس کام کو کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں قلب. قلب یہ نہیں ہے یہاں دھڑک رہا, نہیں. قلب نان میٹیریل ایگزسٹنس کا وہ سمبولک آرگن ہے کہ جو اعلی حقائق سے ہمیں جوڑ دیتا ہے. بس اہل بیت سے ہمارا توسل قلب کے تھرو ہوتا ہے. اچھا یہ کسی کا قلب بڑا ہوتا ہے, کسی کا قلب چھوٹا ہوتا ہے, کسی کا قلب نورانی ہوتا ہے, کسی کا قلب تاریک ہوتا ہے. یہ کتاب پڑھنے سے صحیح ہوتا ہے؟ نہیں. یہ کس سے صحیح ہو؟ عمل سے. عمل سے. جو اپنی نالج پر عمل کرتا ہے اس کا قلب صاف. جب قلب صاف ہوتا ہے تو کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے, کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے تو قلب کے اندر نورانیت آتی. جتنا کنیکشن بڑھتا جائے گا نورانیت کی جائے گی. اس کے ساتھ جو اس کو کرنا پڑے گا وہ کیا ہے؟ مجھے کہ اپنے عمل میں بھی ریسیپروکل اضافہ کرتا ہے. ورنہ ایک ٹائم پہ یہ کنیکشن بھی جائے گا, نورانیت آئی تھی وہ بھی جائے گی, سب چلا جائے گا اگر اس نے اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کیا. یہ پورا پیٹرن ہے ہمارا. اب آپ کوئی بھی اسپرچل فینومینا دیکھیں اپنے اندر دوسرے کے اندر, اس کے اوپر غور کیجیے گا, یہ میکینزم چل رہا ہوں. درود بھیج محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں اتنے عرصے سے ویسٹرن کنٹریز میں آتا جاتا ہوں, ابھی تک اپنے آپ کو کنوینس نہیں کر پایا کہ ممبر پہ بیٹھ کے بوتل سے پانی پی, نہیں کر پایا. میں اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں صرف بوڑھا شکل میں نہیں ہوں, میں کام میں بھی بوڑھا انسان, میں جوان نہیں بن پا, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اور میں دو تین دن پہلے بھی عرض کیا تھا نا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹریڈیشن ہمیں بچانی پڑے. ہاں تو یہ میرا اپنے خیال ہے. اب ممکن ہے کوئی بچہ مجھے سنے ہو کہ بھائی تم پرانے آدمی ہو, تم نہیں سدھرو گے, تم ایسے ہی جاؤ. بات صحیح ہے تمہاری, بالکل صحیح, میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ میں ایسے ہی جاؤں. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں, مجھے جو احساس کوئی کہ کچھ چیزوں کا باقی رہنا ہمارے فائدے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, میں دبئی میں تھا تو مجھ سے کچھ دوستوں نے کہا کہ مولانا آپ پاور پوائنٹ بھی آتا ہے, اس زمانے میں ذرا چیزیں کم استعمال ہو گئی تھیں, آپ لیپ ٹاپ بھی رکھتے ہیں, پاور پوائنٹ بھی آتا ہے, تو آپ بجائے ممبر کے ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, آپ اپنی پریزنٹیشن دیں. میں کہا بھائی ایسا میں یہ نہیں کر سکتا, فلانی بھی کرتا ہے فلانی بھی کرتا ہے, اور آپ اس میں ابھی صرف ایک بول رہے ہیں, آپ مونولوگ ہیں, جب آپ پریزنٹیشن دیں گے تو یوزول افیکٹ شامل ہوگا, یہ ہوگا. میں کہا بھیا تم مجھے کتنا ہی کنوینس کر لو, میں ممبر نہیں چھوڑوں, تمہیں ممبر پہ بیٹھنا, تم اپنا دماغ تیز کرو, یوزول افیکٹ تم جانو, جو کچھ کرنا ہے تم خود کرو, میں یہاں سے نہیں اترنے. اور یقین مانے میں ابھی تک اپنے ساتھ کیا بہت اچھا کیا, اور میں ابھی اگلی اپنے دوستوں کو جو بعد میں آنے والے دوست ہیں ان جوان ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں, کہتا ہوں بیٹا دیکھو یہاں سے نہیں. میز پہ بیٹھنے والے لوگ بہت ہیں, یہاں ہم 1400 سال سے بیٹھے, اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا, اس کو کھو کے میز پہ جائیں گے نا مجھے نہیں پتا ہم کہاں جائیں. تو یہ لیگسیز چلنے دو, ان کو خراب مت کرو, ہمیں نہیں معلوم بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہونا, چونکہ یہ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں بہت مکاری کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہم سے کمپرومائز کراتے ہیں, لا کے ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں انسان کا دماغ. تو یہ ہم اس پہ کمپرومائز, کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر کے ہم کہیں اور پہنچ گئے, اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یہ جگہ پہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. مثلا آپ ابھی فرش پہ بیٹھے ہوئے نا, جو مجبوری میں کرسیوں میں بیٹھے کرسیوں میں بیٹھے, مجبوری فرش نہیں چھوڑ. کوئی کتنا ہی کہے کہ مجلس میں فرش کی جگہ میں یہ بچھا دوں گا وہ بچھا دوں گا, آپ کرسیوں پہ بیٹھ جانا, آپ اسموتھ ہو گئے, کمفرٹیبل ہو گئے, گھٹنوں میں اتنے دم نہیں رہتے, اب بولو گھٹنے ٹوٹنے دکھو بات نہیں, یہیں بیٹھ بیٹھ جاؤ, ہم بھی یہیں بیٹھیں گے, آپ بھی یہیں بیٹھو. کیوں اس شیپ کو کھوئیں ہم؟ پوری دنیا کی قومیں اپنی 200 سال پرانی 300 سال پرانی لیگیسیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس کو پتا نہیں کیا کیا بنا کے پیش کرتے ہیں. میں گیا جناب ساؤتھ افریقہ, وہاں پہ جناب ایک سٹی ہے کینیا کے اندر مومباسا, واسکو ڈی گاما جب برصغیر جا رہا تھا سرکل لگا کے نیچے سے, تو وہ وہاں پہ کبھی ایک دفعہ سے گزرا ہوگا میرے خیال میں, ایک گلی کے اندر, ابھی تک اس گلی کو واسکو ڈی گاما لین بنا کے اس کو رکھا ہوا ہے, اس کو سجا رہے ہیں بجھا رہے ہیں. کتنے سال میں بھائی افسوس ہے, ٹھیک ہے, کیا کیا تھا یہاں پہ اس گلی میں آپ گزرا تھا, پھر وہاں سے گیا تھا ہندوستان بیڑا غرق کیا تھا اس نے وہاں, ٹھیک ہے, وہ اپنی اتنی اتنی سی چیزوں کو بچا کے رکھ رہے ہیں. یہ آپ کے پاس تو یہ 1400 سال پرانی لیگیسی ہے, آپ کیوں کھو رہے ہو؟ آپ کو تو فخر کر کے ہائی لائٹ کرنا چاہیے اس کو, آپ کو تو پوری دنیا کو زمین و زمان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے ایسی کوئی چیز. تو میں مجھے تو تقریباً یقین ہے کہ بھائی ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی بڑی دولت, دنیا یقین مانے میں اپنے طور پہ میں اس میں دنیا اس بات کو دیکھ دیکھ کر حیران ہے کہ بھائی یہ قوم جمع کیسے ہو جاتی ہے. لوگ تڑپتے ہیں کہ ہمارے پاس کاش اتنی طاقت ہوتی کہ ہم اتنی پبلک کو اس طریقے سے جمع کروا نہیں کروا سکتے. ایک دو دفعہ کہیں وہ امریکہ کے اندر وہ نیشن آف اسلام نے ملین مین مارچ کیا کیا تھا, وہ پتہ نہیں کتنے مہینے اس کی لاجسٹکس کی تیاریاں ہوئی, پتہ نہیں کتنے پولیٹیکل ایشوز بنے, یہ ہوا وہ ہوا, بڑی مصیبت سے جا کر ایک دفعہ انہوں نے ملین مثال کے طور پہ جمع کیا. صحیح ہے, آپ 60 ملین کسی کو دعوت دیے بغیر لا رہے, 50-60 ملین لوگ کسی انویٹیشن کے بغیر اپنے خرچے کے اوپر سب کچھ کر کے بس یا حسین اللہ, یہ دولت ہے کسی کے پاس؟ تو میں بے وقوف ہوں کہ اپنی اتنی بڑی دولت کو چھوڑ دوں. کسی نے ہم کو سب کچھ دیا. میں ایک جملہ بہت دفعہ عرض کرتا ہوں, بس آپ کا وقت اور نہ لوں, اپنی بات کو بھی ذرا سب مجھے ایکسٹینڈ کرنا ہے. وہ یہ کہ میں ہمیشہ متفق ہوں اس بات, آپ بھی متفق ہیں, میں آپ کی اعتقاد کو اپنے الفاظ میں رکھتا ہوں. ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے عزاداری نہیں کی, عزاداری نے ہمیں بنایا, ہم نے عزاداری نہیں کہا, عزاداری نے ہمیں قوم بنایا. آپ پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اس بات کتنا آسان ہے, اس بات مشکل نہیں. تو فخر سے یہاں پہ آئے, جس طرح سے طریقے بنے ہوئے اسی پہ اس کو ہلنے مانتے. یہ میں اپنے طور پہ مطمئن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گارنٹیڈ بات کر رہا ہوں, اوپر سے نیچے تک علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر, جو اوتھینٹک علماء ہیں کہ ہم نے یہ چیز نہیں کرنا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا رہا ہوں, اس لیے میں ہر مجلس کے شکر میں شکرانہ بجا رہا ہوں کہ اس کا شکر بجا لاؤ بھائی, کیونکہ شکر تم لازدیدن نہ ہو, شکر بجا لاؤ گے پتہ نہیں میں پہ اضافہ کرے. اللہ کو شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب میرے نان میٹیریل ایگزسٹنس کے اندر ایک سو کالڈ آرگن ہے, ایک سیکشن ہے میرے پاس, اس کا نام قلب ہے. یہ قلب علم پر, صحیح علم پر عمل کرنے سے بنتا ہے, پھیلتا ہے. اگر یہ قلب مناسب حالت میں آ جائے تو یہ قلب سپیریئر ریالٹیز سے, اہل بیت سے, نبی سے, خدا کے نظام سے کنیکشن میں آتا, اس کنیکشن کے ذریعے سے یہ مزید علم حاصل, اور جب یہ مزید علم حاصل ہوتا ہے تو یہ مزید عمل ڈیمانڈ کرتا. تو امام نے ایک روایت میں فرمایا کہ عمل کرو, علم حاصل کرو تاکہ عمل کرو تاکہ پھر علم حاصل کرو. صحیح, بس پہلا وہ علم ہے جو میں نے علم حاصل کیا, اللہ نے مجھے فطرت کے ذریعے دیا, کہیں سے میرے پاس آیا, لیکن میں نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا, اس کے اوپر عمل کر دیا. جیسے میں نے عمل کیا علم کے مطابق, میرے قلب کے اندر وسعت آئی, اس نے کنیکشن بنایا, کنیکشن بنانے کے نتیجے میں مزید علم نصیب ہو. اب خوش قسمت وہ ہے جو اس کو بڑھاتا تھا, اور بدبخت وہ ہے جو اپنے عمل کو ایسا روکے کہ کنیکشن ٹوٹ جائے. جیسے ہی کنیکشن ٹوٹے گا ایک ریورس ریاکشن شروع ہو جائے گا, وہ کیا, علم جانا شروع. یہ روایت کا پارٹ ہے کہ امام نے فرمایا علم ارتحل, وہ گزرنا شروع ہو جائے گا, رحلت کرے چلا جائے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کسی کے ذہن میں ایک چیز آئے تو وہ چلی جائے. میں نے ذہن کی بات کب کی, یہ قلب کی نورانیت کی بات. وہ پریپریشن ختم ہو جائے گی, وہ نورانیت ختم ہو جائے گی, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اچھا میں کیسے پہچانوں؟ بہت سادہ سی بات ہے, جتنا آپ کی زندگی میں اہم فیصلوں پر خدا کا اثر آتا رہے, اس کا مطلب ہے آپ کنیکشن ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آپ احساس کر سکتے ہیں, میں نے اہم ڈال کر اپنے آپ کو تھوڑا سا سیو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن غیر اہم نے بھی ایسی ہو. مثال کے طور پر تھوڑا سا سخت بات لگے گی, وہ یہ کہ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ فجر کی نماز پڑھیں, آپ کی آنکھ بھی کھل گئی, آپ نے پڑھ بھی لی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھیں لیکن آپ کی آنکھ نہیں کھلی. ایک دن نہیں کھلی شاید آپ تھکے ہوئے ہوں گے, دوسرے دن نہیں کھلی شاید آپ بیمار ہوں گے. مسلسل یہی ہو رہا ہے. آپ کیا ہو رہے ہیں؟ ہاں, اس کا مطلب یہ کہ یہ دل کے اوپر کوئی صدمہ لاحق ہو چکا, کوئی زخم آ چکا, کوئی اب اصل بات کوئی تاریکی آ چکی. اس تاریکی نے کنیکشن کو توڑ دیا. جو کام پہلے نے اللہ کی راہ میں آسانی سے کر لیتا تھا, اس کو ہم سادہ ترین لفظ میں کہتے ہیں توفیق چھن دے. یہ توفیق چھننے کا مطلب تو میں جتنا میں سمجھ پایا نا اہلی کے ساتھ اپنی, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر, یہ توفیق چھن دینا. بس یہ فینومینا صرف لفظوں میں نہیں ہے, یہ فینومینا ٹرو ریالٹی کے اندر. کسی کی توفیق بڑھی بھی ہوتی ہے, توفیق کیوں بڑھی ہے اس کی؟ اس نے کسی اہم علم کے اوپر عمل کیا تھا. اور کسی کی توفیق چھنی بھی ہوتی ہے چونکہ اس نے کسی اہم علم کے اوپر عمل ترک کیا تھا. اچھا, اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اندر کہ بھائی میری توفیق بنی بھی ہے یا چھنی بھی ہے, تو آپ یہ دیکھیں, میں یہ دیکھوں کہ چھوٹے چھوٹی چیزوں میں اس سے لے کر بڑی چیزوں تک خدا کی راہ میں فیصلہ کرنا میرے لیے آسان ہے یا مشکل. ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں آ سکتا ہوں. حضرت میں درود بھیجے گا محمد وال محمد. فرض کرنے ہم نے پہلے دن دوسرے دن آپ سے عرض کیا تھا کہ سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھ لو, کل یہاں پہ کہا تھا میں. اچھا, ایک رات ایسا ہوا کہ آپ تھوڑا تھکے بھی تھے, سوئے بھی دیر سے, سو گئے, اب یہاں -25 کی فیلنگ کا زمانہ ہے. اور پتہ گھروں میں یقین مانگے یہاں پہ کراچی سے زیادہ گرم ہے. کراچی میں کمرے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں, یہاں بہت گرم ہے, یہاں بہت سکون ہے بھائی. مجھے یاد ہے کراچی میں تو اگر 1 کے نزدیک آتا ہے تو ہمارے کمرے ایسے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ جیسے یہاں روڈ پہ بیٹھے ہیں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے سر. یہاں تو بہت اچھا ہے. اچھا, آپ جناب ٹھنڈک بھی ہے لیکن آپ تو گرمی میں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ سونے کے لیے لیٹ گئے, آپ نے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیا سونے کے لیے, اچانک یاد آیا یہ سورہ حشر نہیں پڑھ. اب ایک چھوٹی سی جنگ بدر ہو رہی ہے, پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ اگر آپ کے قلب میں نورانیت اس دن بڑھی ہوئی ہے آپ آسانی سے پڑھ لیں. لیکن اگر اس دن نعوذ باللہ تعالی کوئی اور مارکہ کیے بیٹھے ہیں نہیں پڑھ پائیں گے. اچھا, اب ایک اور مشکل, اگر نہیں پڑھ پائے چین ریاکشن بڑھے, اب صبح کچھ اور اس کو نہیں سنبھالا ایک مصیبت. جیسے ہی آپ کوئی ایک چیز مس کریں اپنے دماغ کو الرٹ بھیج دیں کہ اگلا مس نہیں کرنا, اور اگر اگلا مس کرنا ہے تو فوراً کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں ورنہ اس کا بھی اگلا ہے اور وہ پچھلے سے زیادہ وحشت نہ ہو. بعض اوقات ایک انسان چھوٹی سی ایک غلطی کے نتیجے میں کئی دن تک عبادتوں سے محروم ہوتا ہے بعض اوقات. اچھا, اگر یہ اتنا ہوشیار ہوتا نا کہ یہ پہلی غلطی میں سنبھال دیتا پھر وہ صبح تک نہیں جانی تھی. یا اگر صبح تک گئی بھی تھی, فرض کرنے پہلے صبح اذان سے پہلے اٹھتا تھا, ابھی دیکھتا ہے نہیں اٹھ پایا, تاخر تک اٹھو, 25-30 مرتبہ استغفار زیادہ کر دو, اللہ کے سامنے تو بھی شرمندگی دکھا, غلطی ہوگی معاف کر دے, خدا کریم ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے, مولا نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے جس کی جو اب ہمیشہ اپنے نفس کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں, نفس کے ساتھ مار کے مومن وہ نہیں ہوتا. فرمایا مومن کبھی اپنے ساتھ نفس کے مجاہدے میں کامیاب ہوتا ہے, کبھی ناکام. لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جب مجاہدے میں ناکام ہوتا ہے تو خدا اسے تھام لیتا ہے, خدا گرنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, ایک رات گڑبڑ ہوئی ہے کوئی بات نہیں, آپ کے لیے صبح سنبھال لو اس کو.
محمد محمد بلند
الصلوات. آپ کے پاس چانسز بہت ہیں, لیکن اگلی دفعہ کے لیے مت چھوڑ, وہیں بھی تھا کہ میں آپ کا بھائی 38 سال سے طالب علم, بار بار یاد دلاتا ہوں تو بھائی میں نے بھی کچھ تجربے کیے ہوں گے, میں نے بھی کچھ جھیلا ہوگا, اس جھیلے میں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ نے کیئر نہیں کی سزا بڑھتی جائے گی, اسپائرل ہو جائے گا, پھر اس اسپائرل کو سنبھالنا بعض اوقات مصیبت کا کام ہوتا ہے. البتہ یہ بھی میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس سے عرض کروں گا, دیکھو اگر ایسی کوئی مصیبت میں پھنس جاؤں, رات کو مس کر دیا, صبح کو مس ہو گیا, سنبھالنے کی کوشش کی نہیں سنبھال پایا, فوراً اپنی ماں کے پاس جاؤ, فوراً, زندہ ہے تب, مر چکی ہیں تب. یہ اللہ نے بڑا عجیب نظام رکھا, ماں کی قبر بھی بہت ہے, ماں کی قبر بھی بہت ہے, زندہ تو ہے ہی, قبر بھی جادو ہے. اگر کبھی آپ دیکھ رہے ہو مشکل میں پھنس رہے ہو, نہیں سنبھال پا رہے, فوراً سمجھ دو کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے پیچھے, اور فوراً جا کے اپنی والدہ سے دعا کرو. بڑی بڑی مشکلیں ٹلیں گی, یہ ایک دو دفعہ نہیں, تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں, اور دفعہ یہ سب ہو سکتا ہے. مثلاً توسل کر, اہل بیت سے توسل کر, اور میں آسان ترین اس لیے کہہ دیا کہ اب اس میں تو کوئی مشکل نہیں, ماں کو سب جائیں توسل کریں, دعا کروائیں, قبر بھی جا سکتے ہیں, قبر بھی جائیں, نہیں قبر بھی جا سکتے, دعا کروائیں, زندہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ایک بات ایک جملہ بولوں, کہتا ہوں آپ کہیں ہمیشہ کھچائی کرتے رہتے ہیں, میں ایک بات بتاؤں, جب پاکستان بننے کے بعد لوگ آئے تھے یہاں پہ, ہم لوگ کنارے پیدا بھی نہیں ہوتے, لیکن بعد میں ہم لوگ ملتے تھے, جب میں بچپنے میں تھا تو اس وقت ظاہر ارلی 70s میں پاکستان لوگوں نے 20-25 سال لیے, جو لوگ آئے تھے وہ آنکھوں کے سامنے تھے, میری نانی نانا دادا پیچھے آئے تھے, وہ لوگ تھے آپ سے, تو وہ ایک جملہ بولتے تھے, جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, وہ کبھی کبھی ہم سے کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی, ہم پوچھتے تھے کیا قربانیاں, تو ایک جملہ کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتا, کہتے تھے ہم قبریں چھوڑ کر آئے, میں کہتے تھے یہ کیا جملہ ہے قبریں چھوڑ کر, قبروں ٹھیک ہے, قبر کو معصوم کی قبر تھوڑی تھی, قبریں چھوڑ کر آئے, باپ دادا کی قبریں چھوڑ کر, اس میں کیا مشکل. جب میری والدہ کا انتقال ہوا نا, میرے بیٹے کا انتقال ہوا, اب مجھے سمجھ یہ لوگ کیا بولتے تھے, قبریں چھوڑ کر, بہت بڑا آسان نہیں, بہت مشکل تھا. یہاں پہ کس کی قبر ہے آپ کے پاس, سوچ سمجھ کے کہوں, بہت سوچ سمجھ, بہت سوچتے. تو بس میں اتنا ہی عرض کرنا, اور زیادہ نہ کہوں, یہ جو قبروں کا معاملہ ہے یہ آسان نہیں ہے, اللہ قبروں کا معاملہ آسان, بی بی سیدہ کی قبر نہیں مل رہی ہے, یہ آسان نہیں ہوا, نہیں معلوم کتنی بلائیں امت اسلامی پہ سے دور ہو جاتی ہیں اگر قبر سیدہ ہوتی, اگر قبریں ہوتی اس قبر سے نہیں معلوم کیا کچھ دور ہو جاتا, لیکن نہیں معلوم کیا بے حرمتی کی ہے کہ خدا نے قبر ہی چھپا, کیا ناانصافی کی, اور ہم سب کو معلوم ہے کیا نئے انسان نے کیا, ماشاء اللہ انہوں نے مرثیہ پڑھا, کتنا تفصیل سے اس میں بیان کیا ہے, اور انسان اپنے آپ سے ایک سوال ہی پوچھ لے کہ اگر دنیا میں کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو کیا لگاتے ہیں گھروں کو, تعزیت پیش کرنے جاتے ہیں, ہمدردی دکھاتے ہیں, ان کے غم اور غصے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کیا امت ہے اسلامی نے ظلم انجام دیا ہے, پوری یعنی قیامت تک کے لیے ایک داغ امت اسلامی کے اوپر باقی ہے کہ یہ نبی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا. اور معاملہ ختم نہیں ہوا. ایک روایت میں موجود ہے مولا چوتھے سنکار نے ایک دفعہ دشمنوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر خدا نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میں اللہ کے نبی سے کہا کہو کہ میں اجر رسالت مودع فی القربہ کے علاوہ کچھ نہیں مانگا تو کہا اللہ نے حکم دیا کہ ہماری مودت رکھو تو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اگر دشمنی بھی کرتے تو کیا کر لیتے, دشمنی بھی کر لیتے تو کیا کر لیتے. تو اب میں چند جملے اگر صرف مصائب کی عرض کروں, اگر تم دشمنی بھی کر لیتے تو جنگ کر لیتے نا, تو تم نے جنگ کر لی. اگر دشمنی بھی کرتے تو کیا کرتے, سروں کو تن سے جدا کرتے, تم نے حسین کا سر تن سے جدا کر. اگر دشمنی بھی کرتے تو کیا کرتے, سروں کو نیزوں میں چلاتے, تم نے بنی ہاشم کے جوانوں کے سروں کو نیزوں پر چلا دیا. اور اگر رسول کے ساتھ دشمنی بھی کرتے تو کیا کرتے, تم نے سیدا کے سامنے ان کے گھر میں ان کا تماچا مارا. دشمنی بھی کرتے تو کیا کرتے, دشمنی کیا تو یہ یہاں تک پہنچا دیا معاملے کو. اور یہ داغ اور یہ غم قوم کو اس نے دے دیا کہ قیامت تک کے لیے انسان جب بھی سوچے, اور میں آخر میں بس وہ روایت درج کروں گا کہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے دن کہ تمام محشر اللہ کی تمام مخلوقات کھڑے ہوں گے اور اس میں عام انسانوں کے علاوہ اولیاء اوصیاء انبیاء سب کھڑے ہوئے ہوں گے اور خدا کی نظر لطف کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ خدا اپنی نظر لطف جاری فرمائے. اور اس موقع پر منادی ندا دے گا کہ اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکاؤ, بنت رسول اللہ تشریف لا رہی ہیں. اللہ بنت رسول اللہ تشریف لا رہی ہیں. بنت رسول اللہ کس عالم میں آئیں گی؟ ایک ہاتھ میں سید الشہداء کا بھٹا ہوا کرتا ہوگا اور دوسری طرف مولا علی اصغر کے لاشے پر اشارہ ہوگا اور فرمائیں گی رائے سب پیر کو آپ نے امام حسین کا کرتا بتایا, آپ کے اپنے زخم کم نہیں ہے بیوی. اور خدا حکم دے گا اے سیدہ جس کی جماعت کرنا چاہے گھر والے. مولا چھٹے امام بیان کرتے ہیں میری جد ماجدہ ایک ایک چاہنے والوں کو جنت تک لے کر جائے گی. خدا سے دعا کرتے خدایا تجھے واسطہ بیوی سیدہ کے بتائے گا, ہمیں بیوی سیدہ کی شفاعت پانے والوں میں قرار فرما. پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے جانے ساروں میں قرار فرما. پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, ہمارے قلوب کو مرحومین کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. اے پاک پروردگار اس نورانیت سے ہمیں کبھی بھی محروم ہونے سے بچانے. اے پاک پروردگار اس نورانیت کو قیامت تک ہمارے ساتھ جاری و ساری فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا, بی بی سیدہ کے مصائب کا واسطہ خدایا, سینکڑوں سال گزر گئے خدایا, سیدہ کے فرزند مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعظیم فرما. ایمان کے لشکر کی تعداد میں طاقت توانائی میں اضافہ فرما. ایمان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمیں ایمان کی نصرت اور اسرا میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.